السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان رائیڈن. سامعین، ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے پیرس میں آج سے شروع ہونے والے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے، جس میں پاکستان کو ان ممالک کے لسٹ میں ڈالنے یا نہ ڈالنے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا جس نے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں بلوچستان میں انتخابی گہما گہمی اور سیاسی جماعتوں کے مابین جوڑ توڑ پر بات ہوگی. آگے چل کر آج ترکی میں ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ پر بات ہوگی، اور صدر ٹرمپ کا امریکہ کی امیگریشن پالیسی سے متعلق رواں ہفتے اپنے فیصلے میں تبدیلی کے باوجود امریکہ میں آج خاص طور پر ٹیکسس میں احتجاجات جو ہیں وہ جاری ہیں، اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی بات کریں گے امریکہ کی طرف سے اس پیس پلان پہ جو کہ امریکہ نے تشکیل دیا ہے، لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ فلسطین کے جو صدر ہیں، صدر محمود عباس، انہوں نے امریکی جو آفیشلز ہیں جو اس پلان پہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ میٹنگ سے انکار کیا تھا، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کو یا فلسطین کے رہنماؤں کو آن بورڈ لیے بغیر یہ پلان تشکیل دیا گیا ہے. کتنا یہ کامیاب ہو سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-8908. 777-89789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیرس یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد صاحب، ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب امریکن انالسٹ، آپ کے جانے پہچانے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سے کچھ دیر میں ہمارا ساتھ دیں گے سینئر جرنلسٹ اور انالسٹ خالد فاروقی صاحب. ڈاکٹر عطا محمد جی بتایا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو لائن پہ لینے کی. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
السلام علیکم ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. یہ جو انیشیٹو ہے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا جو معاملہ ہے، یہ انیشیٹو امریکہ نے لیا تھا ہمیں معلوم ہے، اس کی وجوہات جو ہیں وہ اگر سامعین کو آپ بتائیں پلیز.
دیکھیں، پاکستان میں بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو انٹرنیشنلی ان کو پروسکرائب کیا گیا ہے، یعنی ان کو ممنوع اور کالا دم سمجھا جاتا ہے، اور ان کی جو فائنینسنگ ہے وہ جو چندہ جس طرح سے اکٹھا کرتے ہیں یا جس طرح سے وہ اپنے آپ کو فائنینس کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دونوں طرح سے ہوتا ہے. اس میں مڈل ایسٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، دبئی اور اس طرح کے ممالک میں، سعودی عرب وغیرہ میں لوگ بیٹھے ہیں، جہاں سے روپیہ پیسہ وہاں سعودی عرب، مڈل ایسٹ، دبئی وغیرہ وہاں جاتا ہے، وہاں سے بھی چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر اس وہ پیسہ جو ہے اس سے پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کے عوام کے خلاف اور پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے جو سیکولر لوگ ہیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور ان کے خلاف جرائم کرنے کے لیے وہ روپیہ پیسہ استعمال ہوتا ہے. اور وہی روپیہ پیسہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررزم، جس میں افغانستان، انڈیا، امریکہ یا کوئی اور ایسا جو ملک جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے، ان جہادیوں کے جو ان کی سوچ ہے اس کے مخالف ہے، تو اس کے خلاف وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے. تو پاکستان کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر ریاستی عناصر جو ہیں انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش کی. بامبے میں جو حملہ ہوا اس سے پاکستان ہندوستان کے اچھے تعلقات جو بننے جا رہے تھے وہ نہیں بن سکے، اور اس کے بعد سے تعلقات بہت خراب ہیں. تو ان کے پیچھے کچھ ریاستی عناصر بھی شامل ہیں، اور ایک پاکستان میں عام تاثر ہے جو بہت سے سرکمسٹینشل ایویڈنسز اس طرح کے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے اندر ایک جو ڈیپ سٹیٹ جسے آپ کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا عسکری قیادت یا انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کے پروردہ کچھ لوگ ہیں جن کو وہ اس معاملے میں پہلے کی طرح محرک یا پہلے کی طرح ایکٹیو تو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائیاں بھی نہیں کرنا چاہتے, جس میں حافظ سعید اور ان کا گروپ اور ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف تعزیرات ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, اور وہ پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی کروا رہے ہیں, لیکن وہ بھی ایکٹیو ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی کو کم کرنے کی کوئی پاکستان کی سول سائڈ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے, لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کسی حد تک پروٹیکٹ کرتی ہے اور ان کے خلاف کچھ ہونے نہیں دیتی. نئی نئی سیاسی پارٹیاں, نئے نئے ایسے سیاسی گروپ بن رہے ہیں جو انہی لوگوں کی جو انٹرنیشنل دہشت گردی میں جو لوگ ملوث رہے ہیں اور جو فائنینسنگ کرتے ہیں اپنی, جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا, وہ لوگ جو ہیں وہ نئی نئی شکلیں نکال کے آ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی, خاص طور پہ امریکہ جو ہے, اس نے پاکستان کے اوپر جو پریشرز مختلف طریقوں سے ڈالے ہیں, اس میں سفارتی پریشر ہیں پاکستانی فوج کے اوپر ان کے ساتھ تعاون کے ذریعے سے اس کو کم کرنا یا زیادہ کرنا, پاکستان کو جو فنڈنگ ملتی تھی کوالیشن سپورٹ گروپ کی وہ منسوخ کرنا, یہ سارے جو پریشرز ہیں اس میں سے یہ فیٹ ایف کا جو پریشر ہے یہ بھی ابھی اس میں شامل ہو گیا ہے. تو اس کی محرکات جو ہیں وہ سیاسی اور پاکستان کو یہ ریئلائز کرانا, پاکستان کی خاص طور پہ عسکری قیادت کو یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے, وہ یا یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ ایسے سٹیپس ان کو لینے ضروری ہیں جس سے وہ اپنے ملک کے اندر جو لوگ دہشت گردی اور اس کو فائنینس کرتے ہیں ان کو ہر طریقے سے بند کیا جائے, ان کا پانی, آکسیجن اور ہر چیز جو جس کی وجہ سے وہ پنپ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے پاکستان بھرپور کوشش کرے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں.
لیکن یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کہ اس دوران پاکستان نے کچھ قانونی اور انتظامی دونوں سطحوں پہ کچھ انہوں نے اقدامات پاکستان نے کیے ہیں, وہ اقدامات کیا ہیں خالد فاروقی صاحب ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے, لیکن اپنے سامعین کو بتاتی چلوں کہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہمارا رابطہ جو ہے پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹر عطا محمد اور خالد فاروقی صاحب پاکستان سے, ان کو ہم لینا چاہ رہے ہیں, ان سے نہیں ہو پا رہا ہے, ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ اب بھی کچھ ایسے انڈیویجولز ہیں جس میں حافظ سعید کی آپ نے اگزامپل دی جن کے خلاف امریکہ کے تعزیرات ہیں, لیکن پھر بھی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص, بظاہر لگتا ہے کوئی خاص اقدامات ان کے خلاف نہیں اٹھائے گئے ہیں. ان حالات میں آج یہ جو ایک دفعہ پھر ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے پیرس میں, تو آپ پاکستان کے لیے کیا اقدامات کر دیکھتے ہیں؟ پاکستان کہاں تک کنوینس کر سکے گا اس کمیٹی کو کہ پاکستان جو ہے وہ سیریس ہے اس حوالے سے اور یہ کہ ان کے نام کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے؟
دیکھیں, جو پروسیجرل میٹرز ہیں وہ جب فیٹ ایف کی کمیٹیاں پاکستان کے افسران کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو ان لوگوں نے جو پلان بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں مثلاً بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے یا پاکستان سے پیسہ باہر ٹرانسفر کرنے کے لیے یا اندر لانے کے لیے اور پاکستان میں ٹیکس ایویژن کا جو جیسے مسئلہ ہے اس کے اوپر پاکستان کے کی فائلوں میں یا ان کے جو فارم بھرنے ہوتے ہیں اس میں جو ڈیکلریشنز ہوتے ہیں اس میں جو حلفیہ بیان ہوتے ہیں وہ پیپر ورک جو ہے اس وقت تک, اس حد تک تو پاکستان اپنے آپ کو یا پاکستان کے جو افسران ہیں وہ اپنے بالمقابل جو فیٹ ایف کے افسران ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکیں گے, کیونکہ وہ پروسیجر لانا یا کتاب پہ لکھنا یا ایک قانون بنا دینا ایک بات ہے اور قانون کو عمل درآمد اس پہ کرنا اور اس کے لیے جو نیت چاہیے اور اس کے لیے جو جو انفورسمنٹ چاہیے اس کے لیے بہت ساری ایجنسیاں اور پاکستان کی خاص طور پہ جو سیکیورٹی ایجنسیاں وغیرہ وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ڈان لیکس کا جو مسئلہ تھا, نواز حکومت کی جو شکایت تھی وہ کیبنٹ میٹنگ میں یہ تھی کہ پاکستان کی صوبائی حکومت خاص طور پہ پنجاب حکومت کو یہ گلا تھا کہ یہ لوگ ایسے دہشت گردوں کو یا ایسے کافی لوگوں کو جب یہ پکڑ لیتے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو عسکری قیادت جو ہے ان کو بعد میں جانے دیتی ہے. تو یہ بات جو تھی وہ لیک ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ اس کے لیے دان کو اور اس کے لیے کتنے پرابلم ہوئے. تو یہ وہی بات ہے کہ قانون لکھنا، قانون سیٹسفائی کر دینا وہ ایک بات ہے. اور میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہاں جو امریکن پاکستانی کمیونٹی ہے یا جو میرے ویسے دوست حضرات ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کو بہت ساری مشکلات ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اور بینکوں کی طرف سے. یہ اسٹوڈینٹس آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ان اکاؤنٹس کے اوپر پیسہ ٹرانسفر کرنا جو ہے بہت مشکل ہو رہا ہے. تو اس طرح سے مشکلات جو ہیں وہ عام سادہ لوگوں کو ہو رہی ہیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ پریشر ڈائریکٹڈ ہے وہ اسی طرح پاکستان کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے نام سے جو نئی پارٹی بنی ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں. آپ اگر جی ٹی روڈ سے گزر رہے ہوں تو کاریاں کینٹ میں ان کے آرمی کے جو ایریا ہے اس کے اندر ان کے سڑک کے درمیان ان کے لبیک یا رسول اللہ کے بورڈز لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے عوام جانتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام شاید یہ نہیں جانتے بےچارے کہ ان کا جو نقصان ہو رہا ہے یا ان کو ان کی جو خوشحالی میں جو چیزیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں وہ پاکستان کی انٹرنیشنل کاروباری اور سفارتی تعلقات اور پاکستان کے جو لوگ پاکستان سے باہر نکل کے پاکستان کے عوام کے لیے زر مبادلہ لانے کی کوشش کرتے ہیں یا پاکستان کی ایکسپورٹس کو پاکستان کی ایکسپورٹس کو باہر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے معاملات سے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. اور پاکستان کا یہ پرسیپشن ایسا بن گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر پاکستانی جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور ہر پاکستانی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے ایسی بات میں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لوگ تو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح کے اوپر ایک ایسا ایلیمنٹ ضرور موجود ہے جو حافظ سعید اور اس طرح کے جو لوگ اور اس طرح کی جو سوچ ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے سے ہچکچاتے ہیں. اور وہ ذاتی طور پہ اپنی محفل میں بیٹھ کے یہ بات کر لیں گے، لیکن ایک پالیسی کے طور پہ کبھی نہ عوام کو سمجھائیں گے نہ عوام کی ایجوکیشن کریں گے. اور مجھے تو مایوسی اس بات سے ہوتی ہے کہ ابھی نون لیگ کی حکومت نے کچھ یہ سیکھ لیا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو اپنے آپ کو ایک معتبر حکومت کے طور پر رکھنے کے لیے ان لوگوں سے اپنے آپ کو
دور رکھنے کی ضرورت
دور رکھنے کی کوشش. لیکن جو آنے والی قیادت جو نظر آپ کو آ رہی ہے عمران خان اینڈ کمپنی، وہ تو اس کو بات بھی نہیں کرتے.
ٹھیک.
اور اس کے علاوہ بھی ٹیکنیکل مشکلات ہیں. پاکستان کی حکومت جو ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک عارضی حکومت ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ ٹیکل نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی جمہوریت کو جس طرح سے کمزور کیا گیا یہ عمران خان کے دھرنے اور اس طرح سے جو پاکستان کی سیولین سائڈ ہے، وزیر اعظموں کو جس طرح سے نکالا گیا ہے، میاں نواز شریف ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے اور پرسنل ڈپلومیسی وہ کرنا چاہتے تھے، ان کو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو سزا ملی. حالانکہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی بھی جو ہیں وہ بھی دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے بھی استعمال کیا، انہوں نے بھی الیکشن میں ان سے اتحاد کیا اور دوگلی پالیسی اپنائی، لیکن پھر بھی پاکستان کی جو سیولین سائڈ اتنی کمزور ہو چکی ہے. تو مثلاً حافظ سعید کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گرفتار کریں، کوئی سیولین حکومت گرفتار کرے تو گرفتاری میں رہ سکیں گے؟ ایسا نہیں. اس کے لیے بہت سارے محکموں کی آشیرواد ان کو لینی پڑے گی.
جی ڈاکٹر روحیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عطا محمد نے پیرس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں ان کی آواز ہم تک آ رہی ہے یا نہیں. سامعین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے یو ایس سے باہر جو اینالسٹ ہیں آج کے شو کے، ان سے رابطہ کرنے میں کچھ ہمیں دشواری کا سامنا ہے ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے، لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. ڈاکٹر عطا محمد، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہاں پہ کافی شور ہے میرا خیال ہے، شاید آپ کو میری آواز
جی بالکل، اور لائنز بھی آج کچھ زیادہ درست نہیں ہیں. ڈاکٹر عطا محمد صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا، آج سے پیرس میں جو ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ اجلاس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟
یہ جو فائنینشل ٹاسک ٹاسک فورس کی میٹنگ پیرس میں ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پاکستان کو کچھ عرصے کا ٹائم دیا گیا تھا اور کچھ ایشین والے کی طرف سے آج ایک رپورٹ جمع کرائی جائے گی اور اس رپورٹ کی روشنی میں پھر پاکستان کو گرے یا بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ سامنے آئے گا. تو یہ میٹنگ پاکستان کی کافی ضروری ہے یہ کرنے کے لیے کہ پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو یا دہشت گرد کے خلاف پاکستان نے ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں. اور دراصل نگران حکومت نے بھی اس سلسلے میں کچھ میٹنگ کی تھی. دیکھتے ہیں کہ کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے اس رپورٹ کے بعد.
اوکے تو یہ اس کے جو کون سے ایسے نارمز ہیں یا ایسے کون سے رولز ہیں جس کے تحت کے کسی ملک کو اس کے لیے جانچا جائے گا کہ اس کو گرے لسٹ میں ہونا چاہیے یا اس سے نکالنا چاہیے؟
دیکھیے کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں اور کچھ رولز بنائے گئے ہیں کہ جو جہاں جہاں پہ جو تنظیمیں جو اگر یونائٹیڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت ان کے اوپر کوئی پابندی لگائی جاتی ہے یا ان کو دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور وہ جو تھریٹ ہے وہ اس کے خلاف کوئی کنکریٹ اقدامات نہیں کرتے تو پھر ان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تھرو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں زیادہ یہی ہے کہ جو کمپنیز آتی ہیں وہ باہر ٹریڈنگ کرنے میں ان کو مسئلہ ہوگا, آپ کی اکانومی کے اوپر اس کا پرابلم آئے گا, اس کے اوپر افیکٹ آئے گا, لیٹر آف کریڈٹ کے لیے ایشو ہوگا, بینکنگ سیکٹر ڈسٹرب ہوں گے. تو یہ مختلف کرائٹیریا مختلف چیزیں ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں کہ اگر ایک تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے, مثال کے طور پہ اگر جماعت الدعویٰ کو دہشت گرد تنظیم قرار کیا گیا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس بارے میں اس کو بین کرنے کے سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں, کیا اب بھی وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ فائنینشیل ٹاسک فورس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ مختلف پیرامیٹر کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹی کیا ہوا ساتھ نہ گھوم رہے ہیں نہیں گھوم رہے, کن سیکٹرز میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اس کی بیس پہ پھر ممبر کنٹریز جو ہے وہ ڈیسیزن لیتے ہیں کہ کیا ان کو کنٹرول کرنا چاہیے یا ان کے اوپر پابندیاں لگانی چاہیے یا ان کو ان کے جو ملک میں اقدامات کیے ہیں وہ کافی ہیں.
جی اس وقت رضوان رضوی صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ انالسٹ ہیں, پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم رضوان رضوی صاحب. رضوان جی جی رضوان صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کیونکہ آج سے ایف اے ٹی ایف کی جو میٹنگ ہے وہ آج شروع ہو رہی ہے, ان کے اجلاس شروع ہو رہا ہے پیرس میں اور یہ پاکستان کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے یہ اجلاس کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو گرے لسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کا فیصلہ جو ہے وہ اس اجلاس میں ہونا ہے. آپ یہ بتائیے گا پاکستان کی اس وقت تیاری کیا ہے اور یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ جو کمیٹی ہے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کافی عرصے سے, پاکستان کتنا تیار ہے اس کے لیے؟
دیکھیے پچھلے دنوں پاکستان نے اس کے لیے کافی تیاری کی ہے. اگر آپ دیکھیں ان جو سچ کو ڈکلیئر کرنے کی سکیم تھی وہ انٹروڈیوس کروائی گئی, لیکن سب سے زیادہ جو انٹرنیشنل فائنانشیل انسٹیٹیوشن کو اعتراض رہا ہے وہ 111 سیکشن 111 آف انکم ٹیکس آرڈیننس پہ رہا ہے کہ آپ بیرون ملک سے جتنا بھی پیسہ لے کے آئیں گے اس کا ذریعہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا. وہ ختم کر دی گئی ہے بلکہ محدود کر دی گئی ہے, اگر یوں کہیں کہ ایک سال کے اندر اگر $100,000 سے زیادہ کوئی رقم کسی کو باہر سے ارسال کی جاتی ہے تو اس کا سورس, اس کا ذریعہ اور اس کی جسٹیفیکیشن اور جواز پوچھا جائے گا, یہ اس قانون میں ترمیم کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کہ پاکستان میں بلیک منی کا سب سے بڑا گھر تھا اس کی ٹیکسیشن کی گئی ہے اور بہت سخت ٹیکسیشن ہوئی ہے اس کی, جس کی بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑی گزشتہ حکومت کو, کیونکہ جو ادارے اور جو افراد اس کاروبار سے منسلک تھے انہوں نے گزشتہ حکومت کو اس کا کافی سبق بھی سیکھا. اس لیے کافی تیاری ہے پاکستان کی اور پاکستان نے پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہی کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے میئر لیے ہیں اور اب پارلیمنٹ سے ان کو اپروو کروا کے امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ ایسے اقدامات ہیں جن کے پیش نظر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کچھ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائے. لیکن ایک اور فیکٹر جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر یہ بات بہت شد و مد کے ساتھ کہی گئی, پروپیگیٹ کی گئی اور بار بار دہرائی گئی کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کر کے بھارت میں $5 billion بھیجنے کے ذمہ دار ہیں. اگرچہ وہ ایک بے بنیاد اور فضول خبر تھی لیکن بہرحال پرسپشن اس سے یہ بلٹ ہوا کہ پاکستان کے ایک اہم عہدے پہ رہنے والا شخص اگر اس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہو سکتا ہے تو کسی عام آدمی کا کیا حال ہوگا. تو ایک بیلنس شیٹ, ایک متوازن سی بیلنس شیٹ کے ساتھ رہا ہے اور امید رکھنی چاہیے. ایز اے پاکستانی میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے.
جی یہ بتائیے کہ ڈاکٹر روہیل صاحب, ڈاکٹر عطا محمد پیرس سے ہمارے ساتھ ہیں, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے دوبارہ. ڈاکٹر روہیل صاحب آپ یہ بتائیے گا, جن اقدامات کا ذکر کیا ہے رضوان رضوی صاحب نے, یہ کہاں تک قابل قبول ہوں گے آپ کی نظر میں ایف اے ٹی ایف کو اور امریکہ کو بھی؟
دیکھیں یہ جو سارا معاملہ ہے اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ سیاسی اور پاکستان کی جو تاثر ہے اس میں جو حقیقت ہے, تھوڑا فسانہ تھوڑی حقیقت, وہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور پاکستان کے اوپر پریشر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا ہے, اور طالبان اور پاکستان کے اندر سے جو گروپس جس طرح سے رہ رہے ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں سیکیورٹی ایجنسی سے, یا تعلقات اچھے ہیں یا برے ہیں یا کس طرح تک ہیں, یا وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہ جو اصل بات ہے اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ یہ ہیں, اگر ایک پاکستان بنگلہ دیش سٹائل ملک ہوتا یا ایک جو انٹرنیشنل ٹیررزم کے تھیٹر میں پاکستان نہ ہوتا تو پاکستان کے اوپر یہ پریشر نہ آتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ سوئس بینکس کے اندر دنیا جہان کے لٹیرے جو ہیں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے. اسی طرح انگلینڈ میں یہ ابھی بہت بحث ہو رہی ہے کہ رشین مافیا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لندن میں پراپرٹی خریدتے ہیں. میرے دوست ہیں جن لوگوں نے پراپرٹی اپریسیشن سے بہت فائدہ اٹھایا ہے لندن میں بیٹھے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا کے اور تھیٹر بھی ایسے ہیں جہاں پہ منی ٹرانزیکشنز اور فلو بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے, عام روپے کا پیسے کا آنا جانا ہوتا ہے. مڈل ایسٹ اب اس کی ایگزامپل ہے, دبئی میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں. لیکن وہ چونکہ وہ انٹرنیشنل ٹیررزم اور سیکیورٹی رسک, جو دنیا میں جیو پولیٹیکل سیکیورٹی رسک میں وہ لوگ انوالو نہیں ہیں, وہ حکومتیں انوالو نہیں ہیں, تو ان کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہے. پاکستان کے اوپر جو مین پریشر ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے جو انفارچونیٹلی جو تین چار جنریشنز کے ساتھ ایک ٹیررزم کی نارملائزیشن کا اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فساد اور جھگڑا اور اس میں پاکستان کو ایک وکٹم کے طور پہ پریزنٹ کرنا اور صرف وہی سٹوری جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانا, جو کہانی پاکستان کی اور لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. تو پاکستان کی یہ جو روش ہے یا یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا اپنا, پاکستان کی جمہوریت کا بہت نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کے اداروں کا بہت نقصان ہو رہا ہے, پاکستان میں باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پاکستان کے نوجوان لوگ ہیں وہ دنیا میں جو جس طرح سے کاروبار کر سکتے ہیں خاص طور پہ انٹرنیٹ کے حوالے سے, یا جو سافٹ ویئر کمپنیز وغیرہ پاکستان آ سکتی ہیں, انٹرنیشنل بینکس آ سکتے ہیں, وہ سب کچھ نہیں ہو رہا. لیکن پاکستان میں یہ بحث ہے ہی نہیں. پاکستان میں اس بحث یا اس جو نقصان ہے اس کو سمجھنے کی کوئی بحث نہیں ہے. اس نقصان کی وجہ سے پاکستان میں غریبی جس طرح سے بڑھ رہی ہے, پاکستان کی شرح نمود جو ہے وہ 4.5 یا 4.25 کے قریب ہے, وہ 8 بھی ہو سکتی تھی, وہ 9 بھی ہو سکتی تھی. ہندوستان اور پاکستان کی مین پاور اور ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, ان کا طریقہ تعلیم اور رہن سہن ایک جیسا ہے. کیا بات ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کی شرح نمود 8-9% ہے اور پاکستان کی 4 جو ہے وہ کب سے پھنسی ہوئی ہے. تو ایسی صورت حال کو بدلنے کی خواہش یا اس کا جو ایجنڈا یا اس کے لیے جو نظریاتی پرورش چاہیے عوام کی, جرنلسٹوں کی, سیکیورٹی ایجنسیز کی یا سول ملٹری بیوروکریسی کی, یا عوامی ایک بات ہو کہ بھئی ہم نے اس چیز سے جان چھڑانی ہے, اپنے بیگیج کو اتارنا ہے ہم نے, اور ایک نیا پاکستان جس طرح لوگ کہتے ہیں وہ صاف ستھرا پاکستان ہونا چاہیے, اور اس میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے, ہر انسان کو برابر سمجھنا چاہیے. اور پاکستان کا آئین جس طریقے سے پاکستان کے عوام کو حق حکمرانی دیتا ہے اور پاکستان کے عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی خود بنائیں اپنی دفاعی پالیسی خود بنائیں اور اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. ان کو جو حق جو دینے کی جو بات ہے وہ بحث پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ فیٹ اف تو اس پریشر کا ایک حصہ ہے جو پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آ رہا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. رضوان رضوی صاحب, اگر ہم دیکھیں تو کل پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے ان کی طرف سے ایک رپورٹ جو ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہے, جس کے مطابق جو مالی سال ہے 2016 سے 2017 کے دوران, وہ اس کے دوران پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے اپنے جو انفرادی بینک اکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے 15 ارب ڈالر سے زیادہ رقم جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کی ہے, اور یہ کسی اور ملک کا بینک جو ہے ان کی رپورٹ نہیں ہے, پاکستان کے اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے ان کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. اور یہ ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب 8 سے یہ اجلاس پیرس میں شروع ہوا ہے, اس کے آپ کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں اس اجلاس پر, کہاں تک متاثر کر سکتا ہے وہاں پر ڈیسیجن؟
دیکھیے جو سرمایہ ہے وہ ایسے جزیروں کا باسی ہوتا ہے جہاں پہ امن ہو, اور جہاں پہ امن یا غیر یقینی کی صورتحال ہو وہاں پہ یہ پرندوں کی طرح اڑ جاتا ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیے تو سیاسی غیر یقینی کا آغاز بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے. ایک منتخب وزیر اعظم کو بہت کمزور دلیل کی بنیاد پہ اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک لمبی غیر یقینی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو غیر یقینی کے اندر تو کوئی سرمایہ کاری نہیں رہ سکتی, اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے سب سے کم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے فگرز آئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے. اتنا ایک پیسہ ان آفیشل.
جی میرے خیال میں رضوان رضوی صاحب جو ہے ان کی لائن بھی
جاتا رہا.
جی 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 آپ کی آواز آئی ہے ابھی.
جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اس طرح کی رقم جو ہے وہ بیرون ملک ٹریڈیشنلی بھی منتقل ہوتی رہی ہے, لیکن اتنی بڑی مقدار میں نہیں ہوئی. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رقم تو شاید اتنی ہی منتقل ہوتی تھی لیکن وہ ان آفیشیل سرکل سے جاتی تھی, ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے جاتی تھی. تو جو میت لیے اس دوران حکومت پاکستان نے اور امریکن حکومت نے بھی اس کے اندر ان کی مدد کی اور رہنمائی کی اور اسسٹنس کی, اس کے نتیجے کے اندر ہنڈی اور حوالہ کا بزنس دن بدن پاکستان میں مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو جب حکومت نے ایک انسینٹو دیا کہ اگر کوئی انویسٹر یہاں بیرون ملک سرمایہ کاری کرے گا, جیسے میں بہت سارے گروپس کو پرسنلی جانتا ہوں کہ جنہوں نے عراق کے اندر انویسٹمنٹ کی ود دی جوائنٹ وینچر آف یو ایس کمپنیز, وہاں پہ سیمنٹ کے پلانٹ بھی لگے اور وہاں پہ اس طرح کی بڑی ہیوی انڈسٹریز لگی جو لانگ ٹرم کمٹمنٹ کو ریکوائر کرتی ہیں, تو وہ پیسہ یہاں سے منتقل ہوا ہے. اس کے علاوہ امریکہ میں فرٹیلائزر کی فیکٹری کے اندر پاکستان کی فرٹیلائزر کمپنیز نے انویسٹمنٹ کی ہے, اس کی خبریں پاکستانی میڈیا کی زینت بنی ہے. اس طرح کی انویسٹمنٹس بڑی منتقل ہوئی ہیں, اور ان کے انتقال کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ مقامی حالات سازگار نہیں نظر آتے تھے سرمایہ کار کو فردر ایکسپینشن کے لیے. تو سرمایہ تو ایک دن بھی اگر فارغ پڑا رہے تو سرمایہ کار کو ہال پڑ جاتا ہے, اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ کام کرے اور اگلے دن پروفٹ لے کے آئے. تو یہ اس فینومینا کو زیادہ پرسپیکٹو میں دیکھ اس فینومینا کے پرسپیکٹو میں زیادہ دیکھا جانا چاہیے اس کو, کہ سرمایہ نے تو اپنی کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے. حکومت اگر انیبلنگ
صحیح. بہت شکریہ رضوان رضوی صاحب آپ کا. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خالد فاروقی صاحب نے پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہے, تجزیہ نگار ہیں, ان کو ہم ان کی لائن جو ہے میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. کچھ کالرز جو ہیں وہ بھی جی ہمارے سننے والوں کی طرف سے بھی کچھ کالز جو ہیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں. ایبٹ آباد سے ظہور احمد کو سنتے ہیں. السلام علیکم ظہور احمد صاحب. ڈسکنیکٹ ہو گئی. محمد شفیع چترال سے, جی السلام علیکم.
السلام علیکم جی. شہناز بہن بہت شکریہ کال لینے کا. اصل پہ مہمان نے جو بات کی ہے کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جب آپ کا پیسہ جو ہے وہ ملک سے باہر جائے گا تو کوئی ایسا بندہ جو ہے اپنے پیسوں کو پاکستان پہ لا کر نہیں پھنسا سکتا. دوسری بات کہ گرے لسٹ کے بارے میں آپ نے بات کی, یہ صرف اگر گرے لسٹ پہ اس کا نام جو ہے اگر برقرار رہتا ہے تو یہ ہماری ملک کی ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے اور ناقص کی پالیسی کی وجہ سے, اور بیرونی ممالک جو ہے پاکستان پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے اتنے سب قربانیوں کے باوجود, ذرا بتائیے کہ. بہت شکریہ
جی, بہت شکریہ. اس پہ میرے خیال میں کافی شوز میں اس چیز پہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ, اور آج ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے بھی ہمیں وجوہات بتائی ہیں کہ کس وجہ سے پاکستان کو اس گرے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے, اور یہ کہ اس وقت آج سے یہ میٹنگ جو دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے, امکانات جو ہیں وہ کیا ہیں, کیا پاکستان کو نکالا جائے گا گرے لسٹ سے یا پھر ان ممالک کی فہرست میں ان کو ڈالا جائے گا جو کہ جن کے بارے میں بالکل ہی کلیئر کٹ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیموں کو مالی معاونت جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی ہیں, دوبارہ پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان کی آواز ہم سنتے ہیں, آ رہی ہے یا نہیں؟ خالد فاروقی صاحب,
جی
السلام علیکم. جی خالد فاروقی صاحب, جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی تھی وہ تو ہم وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, ایک اور موضوع پہ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی, پاکستانی پالیٹکس. اس وقت کافی انتخابی گہما گہمی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. بلوچستان کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, اگر دیگر جو تین صوبے ہیں اس کی نسبت بلوچستان میں کچھ زیادہ ہمیں زور شور جو ہے انتخابی زور شور وہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, مسلم لیگ نون جو ہے, ان کی جو قیادت ہیں وہ کچھ زیادہ توجہ اس صوبے پر اس انتخاب میں نہیں دے رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے, اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس صوبے میں تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں اس کا زیادہ تنظیمی وجود نہیں ہے. مسلم لیگ نون بھی کمزور جماعت ہے وہاں پہ, اور اس نے کبھی توجہ نہیں دی بلوچستان میں ایک پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں. جو بھی حکومتیں وہاں بنتی ہیں وہ بظاہر تو لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کا, جب حکومت بنانے کا وقت آتا ہے تو اس کا حصہ بن جاتے ہیں, لیکن عملی طور پر ان کی آزاد حیثیت برقرار رہتی ہے, اور وہ جب بھی چاہتا ہے وہ اس قیادت سے ہٹ کے اپنا کوئی نہ کوئی گروپ بنا رہتے ہیں. جیسا ہم نے پہلے دیکھا مسلم لیگ نون کی حکومت وہاں پہ تھی, لیکن ایک دن میں پتا چلا کہ وہ حکومت جو ہے غائب ہو گئی. اسی طرح تحریک انصاف نے بھی وہاں اپنی کوئی زیادہ جو ہے موجودگی اس کو یقینی نہیں بنایا اور وہاں پہ توجہ نہیں دی. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بلوچستان سے بلوچستان کی سیاست سے بہت گہرا تعلق رہا ہے, پرانا تعلق ہے, لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی زوال کا ایک طرح کا سامنا ہے, تو بلوچستان میں پھر پیپلز پارٹی نے بڑی ایفرٹ کی تھی جب پچھلی کیبنٹ جو تھی وہ ساری کی ساری جا کے زرداری صاحب سے ملی بھی, لیکن اس کے بعد سارے گروپ نے اچانک سے ایک نیا گروپ جو اپنا آزاد گروپ بنا لیا, اور پھر انہوں نے اپنی ایک جماعت بھی بنا لی. سو اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کی سیاست پر سیاسی جماعتوں کا تو زور کم چلتا ہے, لیکن وہاں شاید کچھ مخصوص حلقوں کا زیادہ وہاں پہ اثر و رسوخ ہو, جو اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ منتخب کروانے میں وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک تو وہاں پہ انتخابی کیمپین کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے, بہت بڑا صوبہ ہے, سیٹیں کم ہیں, اس لیے وہاں کی بجائے زیادہ جو توجہ اس وقت رکھی ہے وہ پنجاب پر مرکوز ہے ہمیشہ کی طرح, تحریک انصاف کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی. پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. ہاں, کچھ سیٹیں وہ کراچی سے نکالنے کی کوشش کریں گے, ایک دو سیٹیں وہ بلوچستان کے لیے وہاں ٹرائی کریں گے, اسی طرح کے پی کے میں کریں گے. وہاں بلوچستان کی سیاست میں زیادہ گہما گہمی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی موجودگی کے باوجود تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ این, وہاں پہ جو گروپ بنا اس کا فضل الرحمان صاحب سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا اے این پی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا جو اچک بھائی صاحب ہے ان کی پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. وہ گروپ اچانک سے ایک نیا گروپ ایمرج ہوا اور اس گروپ نے اپنی حکومت بنا لی. سو اس لیے وہاں پہ زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ شو نہیں کیا جا رہا. پھر انتخابات کے بارے میں ابھی تک پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک جس گیئر میں ہونا چاہیے پولیٹیکل ایک کیمپین کو, الیکشن کیمپین کو, وہ نہیں ہو سکی. سو یہ وجہ ہے. آج پہلا جلسہ کیا ہے عمران خان نے میاں والی میں, تو دیکھیں اس کے بعد کیا, جب نواز شریف بھی نہیں ہے یہاں پہ, پیپلز پارٹی بھی اس طرح کمپین نہیں کر رہی, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا صرف عمران خان پنجاب میں الیکشن کمپین چلائیں گے, شہباز شریف ان کے مقابلے میں کتنے کارگر ہو سکتے ہیں, یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا.
اوکے, دوبارہ بلوچستان کی طرف آتے ہیں. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ قوم پرستی کی جو سیاست کھیلتے ہیں وہ جماعتیں جو ہیں وہ بھی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے بلوچ اکثریتی جو اضلاع ہیں ان میں جو اثر و رسوخ انفلوئنس رکھتی ہیں خاص طور پر تین بڑی جماعتیں, بلوچستان نیشنل پارٹی ہے, مینگل صاحب کی جماعت ہیں, پھر نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل عوامی جو پارٹی ہے ان کا ہمیشہ اتحاد جو ہے وہ سامنے آتا ہے, یا پھر مشترکہ امیدوار ان کے سامنے آتے ہیں. ابھی تک اس فرنٹ سے بھی کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے.
نہیں دیکھیے, مینگل صاحب کی پارٹی کا میرا خیال ہے کہ جے یو ایف سے, یعنی فضل الرحمان سے, ان سے کوئی الائنس بننے جا رہا ہے. اس بارے میں ان کی کوئی بات چیت بھی چل رہی ہے, تو الائنس تو وہاں بنے گا, اور الائنس بننے کی صورت میں لوگ جو ہے, مطلب جو پارٹیاں وہاں پہ مستقل اپنا ایک ووٹ رکھتی ہیں ان میں بڑی سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کا وہ اور جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے لیے وہاں پہ زیادہ ہمدردی پائی جاتی ہے, اور ہمیشہ سے وہاں یہ مذہبی ایلیمنٹ بھی جیتتا نظر آیا ہے ہمیں پشتون علاقوں میں بھی اور بلوچ اکثریتی جو علاقے ہیں وہاں پر بھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان اور اگر مینگل صاحب کی پارٹی جو ہے یہ ایک الائنس بناتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیونکہ وہ قوم پرست ہیں اور یہ مذہب پرست ہیں, دونوں کے اتحاد کی صورت میں ان کو کیا اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے. لیکن انڈیویجولز کی جو وہاں پہ جو سیاست ہے, جن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوتی ہے, ان لوگوں کی اپنی بھی ایک یہ ورث بن جاتی ہے. بیسیکلی دیکھا جائے تو جو الیکٹیبل کی سیاست کہلاتی ہے یہ بلوچستان جیسے علاقوں میں زیادہ سوٹ کرتی ہے, وہاں پارٹی کی جو پاکٹ ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی, انڈیویجولز زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جہاں جہاں سے بھی ان کی ہوتی ہے. لیکن جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک یقینی طور پر ان بلوچستان میں پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور شاید آئندہ بھی رہے گا, لیکن وہ کس حد تک سیاست کا رخ جو ہے اپنے حق میں موڑ سکتے ہیں, کیونکہ سیٹیں کم ہیں وہاں پہ حکومت بنانے میں, خاص سینیٹر خریدنے ہوں یا ارکان اسمبلی بنانے ہوں, وہاں جو کوئی ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے وہ زیادہ کارگر ہو جاتا ہے. سیاسی ہاتھ جو ہے وہ شاید ہمیں کچھ کم نظر آتا ہے, یہ بلوچستان کی بدقسمتی ہے, لیکن دیکھیں کہ اس الیکشن میں کیا صورتحال بنتی ہے. اگر تو یقینی طور پہ اور یقین ہو گیا سیاسی جماعتوں کو کہ الیکشن واقعتاً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا, تو پھر دیکھیں کیا وہاں کی پرفارمنس رہتی ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی. البتہ مذہبی ایلیمنٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا فضل الرحمان صاحب کا اور قوم پرست کسی جماعت کا اگر اتحاد بنتا ہے تو وہ پھر کچھ کامیابی جو ہے اپنے طور پہ الگ سے حاصل کر سکتا ہے.
اوکے, یہ جو نئی ایک جماعت سامنے آئی ہے اس کا نام ہے بلوچستان عوامی پارٹی, یہ اس کا کتنا انفلوئنس ہے کن علاقوں میں اور کس طرح اس پارٹی کو دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے, یہ جتنی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں نا, یہ جماعتیں بن کے مخصوص علاقوں میں اپنا اثر جو ہے وہ رکھتی ہیں, اور ان کو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ بلوچستان کی مجموعی سیاست پر کوئی جماعت حاوی ہو سکتی ہے وہ مشکل ہے. پہلی بات تو وہاں ڈویژن جو ہے وہ پشتون اور نان پشتون کی, یعنی بلوچ یا نان بلوچ کی وہ ڈویژن ہے. اس کے بعد پھر اس میں سے شیئر کسی جماعت کا بھی لینا جو ہے, بڑا شیئر لینا وہ مشکل ہے, اور ایک دم سے جیسے یہ جماعت بنی ہے تو ان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کوئی اکثریت ایسی مل جائے جس کی بنیاد پر یہ کوئی کر سکے اپنی پرفارمنس, آئندہ حکومت سازی کے عمل میں چلے جائے. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ جو لوگ جیسے جو ابھی وزیر اعلیٰ وہاں جو بنے پچھلی جو چند ماہ کی حکومت رہی, تو وہ ان کا کاف لیگ سے تعلق تھا, ان کا کوئی زیادہ کوئی, ہم نے وہ یہاں لاہور میں بھی آئے ان کی گفتگو بھی سنی, تو ان کا کوئی سیاسی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن وہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ بن گئے اور جس طرح سب کو بائی پاس کر گئے وہ, تو یہ حیران کن بات تھی کہ مالک صاحب سے بھی وہاں وزارت چھن گئی, جو سی ایم تھے مسلم لیگ این کے ان کی بھی جو وزارت اعلیٰ تھی وہ جاتی رہی. تو ये एक्सपीरियंस सियासतदान थे, लेकिन उन सब की जगह पे एक नॉन एक्सपीरियंस बंदा जो है वो हुकूमत साजी भी कर लेता है और कामयाबी से चला भी लेता है। तो उसकी कामयाबी के पीछे मैंने जैसे बताया कि इलेक्शन के दिन से लेके हुकूमत साजी तक बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसके कुछ मखसूस हालात हैं, जिसमें कुछ मुदाखलत, गैर सियासी मुदाखलत भी हमें होती नजर आती है, तो और इसके इल्जाम जो है हमारे सियासी रहनुमा भी लगाते रहते हैं। तो वहाँ किसी जमात का कुछ सीटें ले जाना जो है ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो मजमुई तौर पे सीटें ज्यादा लेने की पोजीशन में नहीं, कोई भी जमात भी नहीं हो सकती।
ठीक, लेकिन एक बात जो है जो बिल्कुल कंफर्म है बलूचिस्तान के हवाले से वो ये कि मखलूत हुकूमत जो है वो ही बनेगी यहाँ पर।
बिल्कुल बिल्कुल,
इसकी वजह क्या है, हमेशा मखलूत हुकूमत क्यों बनती है यहाँ पर?
मैंने आपको बताया ना कि पहली बात तो डिवीजन है ना पश्तून और बलोच की, इस डिवीजन में पहले तो पार्टियां जितनी भी हैं, खा वो अचतजई साहब की पार्टी हो, मैंगल साहब की पार्टी हो, देखिए एक टाइम पे यहाँ पे गौस बख्श फजंजो थे, बहुत उनका मतलब उनके सियासत में था, नाम था, उनकी भी जब हुकूमत बनी थी यहाँ पे भुट्टो साहब के दौर में, तो तब वो हुकूमत भी मखलूत हुकूमत ही थी, और उस वक्त मखलूत हुकूमत वहां पे पख्तून और बलोच इन नुमाइंदों ने मिलकर बनाई थी। लेकिन अब यहाँ पे जो रिलीजियस फैक्टर है, उस वक्त की जो केपीके जो उस सूबा सरहद कहलाता था, यहाँ पे मुफ्ती महमूद साहब ने हुकूमत बनाई थी, तो इन दोनों सूबों में सूरत हाल कुछ ऐसी ही बनेगी, जब भी यहाँ हुकूमत बनेगी मखलूत ही बनेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिल जाती है, पंजाब में सिर्फ एक टाइम पे आके मखलूत हुकूमत बनी जबकि पीपल्स पार्टी का दौर था, जिसमें यहाँ बट्टू साहब ने हुकूमत बनाई थी और नकई साहब ने हुकूमत बनाई थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग एन स्वीप कर गई थी, सिंध में पीपल्स पार्टी स्वीप कर जाती है, बलूचिस्तान में वही छोटे छोटे ग्रुप हैं, सरदार हैं, वडेरे हैं, उनकी अपनी पॉकेट्स हैं, कहीं से बुकटी जीतते हैं, कभी कहीं से दूसरे जो है जो ग्रुप है वहां उनको कामयाबी मिल जाती है। तो छोटी पार्टियां होने की वजह से, बड़ा सूबा होने की वजह से, उनकी एक्सेस ना होने की वजह से, और ज्यादा अमीर पार्टियां वहां पे नहीं है, कबायली निजाम है, उसके कई एक मतलब रीजंस उसकी हैं, और उस कबायली निजाम में जो वडेरे हैं वो अपने लोगों को मुंतखब करवाना पसंद करते हैं या खुद पसंद मुंतखब होना पसंद करते हैं। सो इसलिए वहां पे किसी एक जमात का, नेशनल लेवल की किसी जमात का वहां पे इलेक्शन जीतना जो है, या फिर उस नेशनल जमात अगर वो इलेक्शन जीते भी तो उसको नहीं इतनी अक्सरियत मिलेगी कि वो अकेली हुकूमत बना सके, उसको भी किसी ग्रुप को साथ मिलाना पड़ता है।
जी बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। और सामीन, इस वक्त एक बहुत ही मुख्तसर ब्रेक हम लेना चाहेंगे, ब्रेक से वापस आकर हमारे दीगर जो मौजूद है शो के उस पर बात करेंगे। तुर्की से हमें फुरकान हमीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, और हमारे साथ हैं रिपब्लिकन पार्टी के साजिद तारर साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम, और इस वक्त तुर्की को हम आपको तुर्की लेके जाते हैं, जहां पे फुरकान हमीद साहब हमारे साथ हैं, और कहा जा रहा है कि वोटिंग का जो सिलसिला है वो रुक चुका है, गिनती का मरहला इस वक्त जी शुरू हो चुका है। फुरकान हमीद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। फुरकान हमीद साहब,
चलिए ठीक है, ठीक ठीक अच्छा ठीक
जी। फुरकान,
अच्छा ठीक है ठीक है,
फुरकान हमीद साहब आप हमारे साथ हैं लाइन पे?
हाँ वो तो मुझे पता, ठीक है,
ओके। मेरे ख्याल में फुरकान हमीद साहब जो हैं किसी और से फोन पे बात कर रहे हैं इस वक्त।
हाँ जी ठीक है।
साजिद तारिश साहब,
जैसे भी फ्री हो,
साजिद तारिश साहब आपको आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है आपकी
जी। प्रोग्राम में खुश आमदीद। फुरकान हमीद साहब आप हैं हमारे साथ या अभी तक वो फोन पे बात कर रहे हैं? جی فرقان حمید صاحب جیسے ہی ہمیں جوائن کرتے ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ترکی میں, ٹرن آؤٹ جو ہے ٹرکی الیکشن میں وہ کیا رہا, اور اس کی جو سگنیفیکینس ہے خاص طور پر اس الیکشنز کی نہ صرف ترکی کے لیے بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے, اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. ساجد تارر صاحب جی آپ سے ہم بات کرتے ہیں جب تک کہ فرقان حمید کو دوبارہ ہم ان کو لائن پہ لیتے ہیں. یو ایس امیگریشن جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ان کی جو پالیسی تھی اس میں وہ تبدیلی لائے ہیں, لیکن اس کے باوجود احتجاج جو ہے وہ آج بھی جو ٹیکسس ہے وہاں پہ جاری ہے, اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے ان کا کیا کہنا ہے؟
سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو میں لیا. تو اس پہ میری یہ خاص کر اس امیگریشن بل کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ سافٹ کارنر رکھتے تھے, چاہے وہ ڈاکا کا ایشو تھا, ڈاکا والے بچے تھے, یا امیگریشن کے ریفارم کے حوالے سے. لیکن دیکھا جائے احتجاج دوسری سائڈ پہ, میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سب کچھ بھی کر لے تو احتجاج تو رہیں گے. احتجاج تو یہ پچھلے 8 سال کی جو لا لیس بیہیویئر تھا ایڈمنسٹریشن کا, اور جنگ چھڑی گئی تھی اگینسٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, بارڈر پٹرول ایجنسیز پہ پولیس کے خلاف, اور جو 8 سالوں میں بچوں کو غلط وعدے کیے گئے تھے کہ ایوری تھنگ کین بی فری, آپ میرا مقصد ہے آپ کی ٹیوشن فیسیں فری ہوں گی, یہ بھی فری ہوگا, ہیلتھ کیئر فری ہوگی, یہ ہوگا, تو اس کا ریئیکشن ہے اور یہ چلتا رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو مرضی کر لیں وہ تو فرنٹس پہ کبھی بھی میرے خیال میں سکون سے نہیں رہیں گے. ایک تو جو فیک نیوز انہوں نے خاص کر جو ایک لبرل میڈیا ہے ان کی جنگ, اور یہ کچھ اکا دکا بچے جو ہیں سڑکوں پہ نکلتے رہیں گے میرے خیال میں. اب میں چلتا ہوں تھوڑا سا اس ان کے ایگزیکٹو آرڈر کے بارے میں. ایگزیکٹو آرڈر کے بارے میں بتایا جائے تو یہ پچھلے 3 ایڈمنسٹریشن کا ایشو تھا جو اب آ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے آیا, اور انہوں نے بغیر کسی پولیٹیکل کریکٹنیس کے اس کو سڈن اس کا حل نکالا. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو پچھلے 4 ہفتوں سے 5 ہفتوں سے سی این این اور دوسری میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ مسلسل دکھا رہے ہیں کہ بچے کیجز میں ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ رہا ہے, پر بجائے اس چیز کے کہ دو چیزیں دکھائی جائیں کہ وہ بچے وہاں بارڈرز پہ آئے کس طرح ہیں, کیوں لائے گئے ہیں وہاں پہ, ان کے پیرنٹس کو ان کا قصوروار نہیں قرار ٹھہرایا جا رہا. وہ اگلے دن سیکرٹری ٹیل ہماری جو تھی نیلسن, انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بتایا کہ وہاں پیرنٹس ہی نہیں ہیں, وہاں ہیومن اسمگلنگ بھی چل رہی ہے.
ٹھیک,
تو ان بچوں کو بارڈر پہ لانے والوں کو قصور وار ٹھہلانے کی بجائے آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہر چیز کو کریٹیسائز, تنقید برائے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے امریکہ میں, اب یہ فیشن بن چکا ہے. لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک واحد پریزیڈنٹ ہیں جو ابھی تک اپنے مینڈیٹ کے بارے میں سیریس ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنا مینڈیٹ ڈلیور کر رہے ہیں. امیگریشن کو ریزالو کرنا بھی ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا, اور میرے خیال میں اس کو کریں گے پازیٹیولی, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں.
جی لیکن پھر یہ بات ہے, آج امریکی حکام نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے 522 بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا ہے. یہاں پہ یہی اسی لیے نکتہ چینی کی جا رہی ہے کہ ان کو الگ کیوں کیا گیا تھا, اور نہ صرف عام لوگ جس طرح آپ نے بچوں کا ذکر کیا بلکہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں امریکہ کے اندر امریکہ سے باہر وہ بھی اس پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں. خود ریپبلکن پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی ہے, وہ بھی اس پہ اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں.
یہاں پہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا, یہ امیگریشن جو ہینڈلنگ پروسیجر اس کا حصہ تھا. یہاں میں آپ کے سننے والوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا, یہاں پہ امریکن پروسیس یہاں پہ چلتا ہے. امریکن سٹیزن جب پرزن میں جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, ان کے بچے ہمیشہ فاسٹر کیئر میں جاتے ہیں, گورنمنٹ اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے بجائے کہ ان کے لیے ایک الگ انسٹیٹیوشن بنایا جائے یا جیلوں کے اندر بچوں کو ساتھ خواتین کے رکھا جائے. یہ امریکن جوڈیشری سسٹم کا, امریکن اس کا پروسیجر کا حصہ ہے. اس کے لیے کوئی بھی چیز ایکسکلوسیولی نہیں کی گئی, انٹینشنلی نہیں کی گئی, یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے یہ پروسیجر. لیکن اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, اس کی وجہ سے اس کو ایشو بننا تھا, और बनाया गया है, मेरे ख्याल में इससे अलग और कोई बात नहीं थी।
अब ये डॉक्टर ताहिर रुहेल से हम पूछते हैं, साजिद ताहिर साहब, डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आप ये बताइएगा, इमिग्रेशन के हवाले से इस वक्त जो शोर मच रहा है, ये बिला वजह है या इसके कुछ ठोस वजूहात हैं आपकी नज़र में?
इसकी आप देखिए, वजह जो है वो एक तो स्केल है, जिस तरीके पे और जिस तरीके से और जिस मिकदार में या जिस एक्सटेंट के ऊपर ये चीज की गई है और जिस जल्दबाजी से की गई है और जिस नियत से की गई है। ये जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने काफी इस तरह के बयान दिए जिसमें वो सख्तगीर रवैया इन लोगों के साथ जो अमेरिका में आके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनसे डील करने का जो तरीका है उसमें पनिशमेंट का एलिमेंट लाने की इनके कैंपेन के दौरान भी ये बात होती रही है और अभी भी इन्होंने ये कहा है। और जो टोन है प्रेसिडेंट साहब की, उसमें जिस तरह उन्होंने कहा है कि यहाँ ये कोई कैंप नहीं है, अमेरिका है एक मुल्क है, तो ये सारी बातें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। और दूसरा आप ये भी देखें कि अमेरिका के अवाम जो है वो हसास लोग हैं और अगर उनको सही तरीके से कोई बात प्रेजेंट की जाए, कोई इंसान दोस्ती के हवाले से कोई बात उनके सामने रखी जाए तो वो बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। और खास तौर पे जो नई नस्ल है, मीडिया सेवी है, सोशल मीडिया सेवी है, उस तरह के जो लोग हैं वो आम तौर पे दे एर, वो कहते हैं कि एर ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत की जो बात है वो उसकी तरफ लोग अगर गलती करना चाहते हैं तो वो करते हैं। दूसरी बात यह है कि अमरीका बजात खुद एक इमिग्रेंट मुल्क है। और तीसरा ये कि ये जो लोग आ रहे हैं वो उनका जुर्म नहीं है, हर इंसान को हक है कि जाके सियासी पनाह मांगे और ये मिसडमीनर है, तो मिसडमीनर के लिए उसके आगे जैसे पार्किंग टिकट होता है उस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इसको जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये हवा देने की कोशिश की कि जो लोग आ रहे हैं उनके बाकियात को साउथ अमेरिका के लोगों को ये बताया जाए कि अमेरिका वेलकम नहीं कर रहा और आप ना आए और अमेरिका के लिए नए मसाइल ना पैदा करें। वो जो पैगाम देना चाहते थे वो उसके लिए इन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया और बहुत उजलत में किया और बहुत भोंडे तरीके से किया और इसमें अमेरिका के अंदर बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ है। और मैंने नहीं देखा कि किसी मसले के ऊपर अमेरिकी अवाम जो है वो इस हद तक मोबिलाइज हुए हों और अक्रॉस द मीडिया जो मोबिलाइज हुए हों। और जो दाएं बाजू की तरफ से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अब वो सर छुपाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही, उनको बात करने का, डिफेंड करने का, और अपनी जब वो हेरिटेज देखते हैं, कोई इटली से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, तो उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है सूरत हाल के लिए।
ओके, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम कम है, एक और मौजू है उस पर भी बात करना जरूरी है। और साजिद ताहिर, वो ये कि जो ट्रंप इंतजामिया के लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने इसराइल फलस्तीन तनाज़ा ख़त्म करने के हवाले से एक पीस प्लान जो है वो तश्कील दिया है, लेकिन इसमें हमें मालूम है सदर महमूद अब्बास जो है उन्होंने US जो ऑफिशल्स हैं उनसे मिलने से इनकार किया था। क्वेश्चन, और इसीलिए फलस्तीन को उनके ओहदेदारों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, फलस्तीन को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये पीस प्लान जो है ये किस तरह कामयाब हो सकता है?
देखिए, इसमें मेरे ख्याल में कोशिश की गई है महमूद अब्बास साहब से और दूसरे स्टेक होल्डर से रابطे की, जो कि कामयाब नहीं रही इनकी अटेम्प्ट। यहाँ पे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ज्यादातर टेरिटोरी जो है वो हमास ने टेक ओवर कर ली है, महमूद अब्बास साहब बहुत छोटे से एरिया को वहां पे गवर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बताना जरूर समझूंगा कि इन सारी चीजों में पैलेस्टीनियन साइड से इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनके अपने, जिसमें करप्शन सबसे ऊपर एक 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 चीज है जो आपस में उनको डिवाइड करती है। अब उसमें सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और दूसरे जो मुसलमान कंट्रीज को इत्माद में लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में इस साइड पे कोई चॉइस नहीं है अमेरिकन साइड पे, इजरायली साइड से, कि किस तरीके से इसको आगे फॉरवर्ड मूव किया जाए। मैं खुद इस चीज पे राय देने से कासर हूं कि पैलेस्टीनियन साइड से स्टेक होल्डर टेबल पे ना बैठे तो उसकी सक्सेस किस तरह होगी, लेकिन मेरे ख्याल में इस साइड दूसरी अमेरिकन और इजराइल वाली साइड से کوشنر صاحب اور جیسن گرین بارڈ صاحب جو ہیں اس کے انوائے، انہوں نے اپنی ٹرائیاں ساری کی ہیں، لیکن محمود عباس صاحب ایک تو وہ لمیٹڈ ایریا پہ خود رول کرتے ہیں، ان کو اتنا
بہت شکریہ ساجد طارق صاحب
کا، ان کو
بے حد شکریہ آپ کا۔
دوسرا وہ پولیٹیکل
پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، بہت شکریہ ساجد طارق صاحب آپ کا، فرقان حمید صاحب سے بات نہ ہو سکی، اور ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ شہناز نفیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
بھارت نے امریکہ سے درآمد ہونے والی کئی اشیاء پر ٹیکس لگایا ہے، جس میں اشیاء خرد و نوش کے علاوہ لوہا اور فولاد شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت سے درآمد ہونے والی ایلومینیم اور فولاد پر جو ٹیکس لگایا تھا، اس پر بھارت نے جوابی کارروائی کی ہے۔ نئی دہلی میں چوتھی دنیا کے ایڈیٹر سنتوش بھاتیا کہتے ہیں کہ اس وقت بھارت عالمی ٹیکس کی اس جنگ میں چین کا ساتھ دے رہا ہے۔
امریکہ اور چائنا کے بیچ جو ٹریڈ وار چل رہی ہے، اس ٹریڈ وار میں دنیا کے بہت سارے ملک ادھر یا ادھر ہو رہے ہیں۔ اب انڈین انٹرسٹ کو دیکھیے، انڈیا سے جو سامان امریکہ جاتا تھا، امریکہ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا، امریکہ نے اس کے اوپر کئی طرح کی پابندیاں لگائیں۔ تو انڈیا کو یہ فیصلہ لینا تھا کہ وہ امریکہ کو کوئی آنسر دے یا نہیں دے، اور مجھے لگتا ہے انڈیا میں اس کو وائڈلی ویلکم کیا گیا ہے کہ ہم نے کم سے کم امریکہ کو کوئی آنسر دیا۔ تو اسی لیے ہم نے ان کے جو بیسکلی زیادہ تر فارم پروڈکٹس ہیں، پلسز وغیرہ اسٹیل ہے، اس کے اوپر ہم نے ان کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔
بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ تجارتی شعبے میں یہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو امریکن کمپنیاں یا امریکن پالیسی کرتی ہیں، تو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، اور خاص کر جو دو اکانومی کے سپر پاور ہیں آمنے سامنے کھڑے ہیں، جس میں چائنا ایک طرف ہے اور امریکہ دوسری طرف ہے۔ ابھی ایک ٹرینڈ جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ لوگ چائنا کے دماغ سے بھی سوچنے لگے ہیں۔ اب وہ چائنا کے کن لوگوں سے کیا رشتے ہیں الگ چیزیں، پر امریکہ کو لے کر کے وہ چائنا کا روڈ میں فالو کرنے لگے، یہ اپنے آپ میں ایک نئی چیز ہے۔ جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ امریکہ کی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں امریکہ سے شروع ہوتی ہیں اور امریکہ ہی ان کو ڈکٹیٹ اپنے حساب سے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنے جابس کے لیے ہو، دوسری جگہ کے وہ جابس ملیں یا نہ ملیں، مدد ملے یا نہ ملے، ان کے انٹرسٹ سیو ہونے چاہیے۔ اب اس کا مقابلہ اگر کچھ کنٹریز بہت چھوٹا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پھر ڈرنے کی تو کوئی بات ہے نہیں۔
یہ تھے بھارت میں سینئر صحافی سنتوش بھارتیہ۔ دوسری طرف امریکہ میں تجارتی شعبے سے وابستہ ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ یہ تجارت میں کی گئی جنگ کو جیتے گا، اور اس سے امریکی معیشت کو اور فائدہ پہنچے گا۔
اگر چائنا کے اسٹیل کے اوپر، جس کی بہت ہیوج امپورٹ ہے امریکہ میں، اس پہ ٹیرف لگاتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ جو امریکہ میں پروڈکشن ہے وہ، اس کو اسپیس مل جاتی ہے، اور امریکہ کی جو مینوفیکچرنگ جو کافی عرصے سے سلو تھا، کم چل رہا تھا، اس کو ایک جان پڑتی ہے۔ تو امریکہ کو اوور آل اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ ریوائیو ہوتی ہے، جابس نکلتی ہیں، اور ہماری اکانومی اسٹرانگر ہوتی جاتی ہے۔ یہ تو چائنا کی ریلیشن شپ میں اس کا امپیکٹ ہے۔ اب امریکہ سے جو چیزیں جاتی ہیں باہر ممالک کے اندر، اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہائی ٹیک ہوتی ہیں، اور ہائی ٹیک جو ہے وہ دوسرے کنٹریز بناتے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی جیسے انڈیا یا سم ادر کنٹریز اگر امریکہ پہ ٹیرف انکریز کرتے بھی ہیں، تو اوور آل جو ہے امریکہ کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ मिनिमम होगा।
याद रहे कि अमेरिका में यूरोपीय यूनियन की बरामदात पर टैक्स लगाए जाने के जवाब में ईयू ने ऐलान किया कि वो अमेरिकी बरामदात पर टैक्स लगाएंगे, जिसमें जीन्स, मोटरसाइकिल और विस्की शामिल हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी इस बात पर मुनकसिम है कि आया मुख्तलिफ ममालिक की मसनूआत की दरामदात पर टैक्स लगाया जाना चाहिए या नहीं। कई रिपब्लिकन्स को खदशा है कि ऐसा करने से आलमी सतह पर तिजारती जंग छिड़ सकती है। इस सिलसिले में अमेरिका में कारोबारी शख्सियत अदील शाह कहते हैं,
जब आ जाती है रिपब्लिकन कांग्रेसमैन की बात तो वो हर स्टेट का कांग्रेसमैन अपने मफाद की बात करेगा। इन सर्टन एरियाज या सर्टन स्टेट के अंदर जहाँ पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा वो उसकी मुखालफत करेंगे, जहाँ पे उसका इम्पैक्ट बेहतर होगा जैसे वेस्ट वर्जीनिया या मिड वेस्ट के अंदर उसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे आएंगे तो वहाँ के जो कांग्रेसमैन है वो फेवर करेंगे इनको। तो बेसिकली इसका कोई यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है, ये पीस बाय पीस, सेगमेंट बाय सेगमेंट इसका इफेक्ट होता है और उसके हिसाब से ही उसके रिएक्शन आते हैं।
ये थे कारोबारी शोबे से मुंसलिक रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से।